نہ جانے مسائل تو علماء سے پوچھیں، یہ حکم مبین ہے ہم کو رب سے ملا ہے، چلو پوچھ کیسے جیے زندگی کو، چلو پوچھ لے کو کس میں رب کی رضا ہے، رب کی رضا ہے۔
الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام دار الہتا اہل سنت میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو دین متین کے احکامات سیکھ کر سمجھ کر اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کے ہمارے پروگرام میں مہمان ہیں مفتی کفیل صاحب، ان کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں۔ کیسے ہیں حضرت مزاج گرامی؟
الحمدللہ علی کل حال۔
ابتداءً درود پاک کی فضیلت ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان معظم علی شان ہے کہ جو شخص ایک دن میں مجھ پر 1000 مرتبہ درود بھیجے، وہ اس وقت تک مرے گا نہیں جب تک جنت میں اپنا ٹھکانہ نہ دیکھ لے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو 1000 مرتبہ کوشش کریں گے تو انشاءاللہ اس پر عمل بھی ہوگا، اور اس نیت کے ساتھ، اس عزم کے ساتھ اگر یہ روزانہ کے معمولات میں اس کو شامل کر لیجئے، یا کم از کم 313 بار ہی درود پاک کو اپنے معمولات میں، اپنی عادتوں میں شامل کر لینا چاہیے۔ علماء فرماتے ہیں 313 بار بھی پڑھنے والا وہ کثرت سے درود پڑھنے والوں میں شمار ہوگا، اور 1000 مرتبہ پڑھیں گے تو انشاءاللہ یہ فضیلت بھی حاصل ہوگی۔ اللہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ دین متین بہت خوبصورت اور اہم ترین، اس میں جو ایک دوسرے کے اوپر بھی ذمہ داریاں ہوتی ہیں، یہ بھی اسلام کے خوبصورت تعلیمات ہے۔ بچے کی ولادت ہوتی ہے، اس کی پرورش کے معاملات ہیں، اس پر خرچ کرنے کے معاملات ہیں، بیٹیوں کی ولادت ہوتی ہے، ان کی پرورش کرنا، ان کو پالنا، اور پھر ان کی ساتھ ساتھ تربیت بھی کرنا، یہ اسلام کے خوبصورت تعلیمات ہے، اور یہ جن کے ذمے شریعت مطہرہ نے یہ لگائی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس آدمی نے تین جس کے یہاں بیٹیاں پیدا ہوں اور وہ ان کی پرورش کرتا ہے، ان کے یہ سارے معاملات وہ چلاتا ہے، پھر جب شادی کی عمر کو پہنچتی ہیں ان کی وہ شادی کر دیتا ہے، جنت کی بشارت عطا فرمائی، تو صحابی عرض و یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر دو ہی ہوں؟ تو فرمایا دو ہی ہوں۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر ایک بھی کہتے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے جواب میں یہی بات ارشاد فرماتے۔ مختلف روایات ہیں جن میں بیٹیوں کی پرورش کے حوالے سے، اسی طرح اگر چھوٹی بہنیں ہیں ان کی پرورش کے حوالے سے، جی جی، وہ بھی احادیث طیبہ میں ان کی فضیلتوں کو بیان کیا گیا۔ اس طرح اپنے بچے ہوتے ہیں، بیٹے ہیں، ان کی پرورش کے حوالے سے، ان پر خرچ کرنے کے حوالے سے، ہاں شریعت نے یہ احکامات بیان فرمائے ہیں کہ کس عمر تک کس کا خرچ کس کے ذمے وہ لازم ہوتا ہے۔ ماں باپ بھی بالخصوص جب محتاج ہو جاتے ہیں، بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جاتے ہیں، ویسے بھی ان کی خدمت کرنا ایک عبادت کا کام ہے، لیکن پھر وہ صورتیں بھی آ جاتی ہیں کہ جہاں اولاد پر ایک فریضہ آ جاتا ہے، اور اسی طرح بعض قریبی رشتہ دار ہیں جن کا خرچ بھی انسان کے اوپر بسا اوقات شریعت ہی واجب کر دیتی ہے کہ جب وہ محتاج ہوتے ہیں، نادار ہوتے ہیں، تو اس وقت ان پر خرچ کرنا یہ لازم کس پر ہوتا ہے۔ مختلف اس کی صورتیں ہیں، احکامات ہیں۔ انشاءاللہ اسی ٹاپک پر کچھ ابتدائی سوالات وہ شامل کریں گے۔ آئیے میں پہلے ابتدائی سوال کی طرف وہ بڑھتا ہوں، اور یہ چاہوں گا کہ آپ ایک خلاصہ سا اس بارے میں کہ شریعت مطہرہ میں کتنی مدت میں کس کا خرچ کس کے ذمے لازم رہتا ہے، بالخصوص اولاد کے اعتبار سے، اور اس حوالے سے پھر آگے مزید کچھ سوالات۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اولاد کی پرورش اور تربیت جو ہے وہ والدین کی ذمہ داریوں میں سے ایک اہم ترین جو ہے وہ ذمہ داری ہے۔ معاملہ اس وقت عمومی طور پر پرورش کا پوچھا جاتا ہے یا اس پر آپس میں نزاع بھی ہوتا ہے، جھگڑا بھی ہوتا ہے، کہ جب علیحدگی ہو جائے، خدا نخواستہ طلاق ہو جائے، یا اور کسی وجہ سے جو ہے وہ علیحدگی اختیار کر لیتے ہیں شوہر اور بیوی، تو اس صورت کے اندر کئی مقامات پر آپس میں ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کے لیے اولاد کے معاملے کے اندر وہ رویہ اختیار کرتے ہیں جو اولاد کے لیے درست نہیں ہوتا۔ ایسے موقع پر شریعت مطہرہ نے جو احکام بیان فرمائے ہیں ان میں واضح ہے کہ بچہ اگر ہے یعنی لڑکا ہے تو 7 سال کی عمر تک پرورش کا حق اس کی ماں کو ہے،
ٹھیک ہے،
اور اگر لڑکی ہے تو 9 سال کی عمر تک پرورش کا حق جو ہے وہ اس کی ماں کو ہے۔ اگر طلاق کی صورت ہے یہ، تو اس صورت میں یہ ماں کو پرورش کا حق اسی وقت تک ہے جب تک کہ ماں بچے کے کسی بھی نامحرم سے شادی نہ کر لے۔ نامحرم سے شادی نہ کر لے یعنی عمومی طور پہ نامحرم سے ہی جو ہے وہ شادی ہوتی ہے بچوں کے، لیکن خاص صورت ہو سکتی ہے، مثال کے طور پہ کوئی ایسی صورت ہے جس کے اندر ماں نے بچوں کے باپ سے طلاق لی اور شادی بچوں کے چچا سے کر لی، تو بچوں کا چچا جو ہے وہ بچوں کا محرم ہے،
ٹھیک ہے،
تو اس صورت میں ماں کی پرورش کا حق ساقط نہیں ہوگا، ختم نہیں ہوگا۔ لیکن اس کے علاوہ اگر کسی اور سے کرتی ہے اجنبی سے، تو پھر ماں کی پرورش کا حق جو ہے وہ ساقط ہو جائے گا، اور پھر پرورش کا حق جب ماں سے ختم ہوتا ہے تو وہ نانی کے پاس آ جاتا ہے۔ نانی سے ختم ہوگا یا نانی نہیں ہے یا نانی پرورش سے انکار کر دیتی ہے تو پھر پر نانی کے پاس آ جاتا ہے۔
یہ جدائی والی صورتیں آپ بیان کر رہے ہیں،
جدائی والی صورتیں ہیں۔ یہ پر نانی نہ ہو تو اب اس صورت کے اندر پھر دادی کے پاس حق کے پرورش آتا ہے، دادی، پھر پر دادی، پھر آگے بہنیں، پھر اس کے بعد خالہ۔ تو پوری ایک ترتیب شریعت مطہرہ نے بیان کی ہے کہ حق کے پرورش کس کو ہے،
ٹھیک ہے،
تو اس کے مطابق حق کے پرورش دیا جائے گا۔ ہاں، 7 سال کے بعد لڑکا اور 9 سال کے بعد لڑکی کو پرورش کا حق باپ کے پاس چلا جائے گا،
ٹھیک۔
اب جو ہے وہ بچی بالغ ہونے تک، بلکہ شادی ہونے تک جو ہے وہ باپ کی پرورش کے اندر ہی جو ہے رہے گی، یوں ہی بچہ بھی جو ہے وہ بالغ ہونے تک باپ کی پرورش میں رہے گا۔ اگلا سوال آتا ہے کہ جناب خرچ کس کے اوپر جو ہے وہ لازم ہوگا اور کتنا لازم ہوگا؟
جی، یعنی یہ ایک تو حق کے پرورش ملنا کسی کو اس میں،
جی،
اور خرچ میں، دونوں کے درمیان فرق ہے،
دونوں میں جو ہے وہ فرق ہے۔ خرچ کی اگر بات کریں تو سب سے پہلے یہ ہے کہ کسی بھی انسان کی اس کی ضروریات اور حاجت کے اندر جو خرچ ہوتا ہے وہ اس کا اپنا مال جو ہے وہ اگر موجود ہے تو اس سے کیا جائے گا، یعنی اس کی موجودگی میں کسی دوسرے پر خرچ نہیں ڈالا جا سکتا،
ٹھیک ہے۔
تو لہٰذا اگر بچے کا اپنا مال ہے، مثال کے طور پہ کوئی بچے کے لیے وصیت کر کے چلا گیا تھا، انتقال کر گیا، یوں بچے کو مال مل گیا، دادا نے وصیت کی تھی کہ بھئی میرے فلاں پوتے کے لیے یہ جو ہے،
ٹھیک ہے،
تو یوں بچے کا اپنا مال ہے، یا والدین نے اپنی جو شروع کی زندگی تھی جس میں ان کی ناچاکی نہیں ہوئی تھی اس کے اندر بچے کی ملکیت میں کوئی مال جمع کیا تھا، تو لہٰذا اگر وہ مال موجود ہے تو اس صورت کے اندر ابتداءً اس سے خرچ کیا جا سکتا ہے۔ اس سے خرچ کرنا لازم نہیں ہے، یہ اس وقت آئے گا جب کہ اگر والد منع کر دے کہ بھئی میں تو خرچ نہیں کر رہا، بچے کا مال ہے اس میں سے خرچ کرو،
صحیح،
تو پھر بات آئے گی کہ بچے کے مال۔ لیکن اگر دونوں ہی یہ چاہتے ہیں، ماں باپ کے بھی، بچے کا وہ جو مال ہے اسے تو سیو رکھا جائے، اب بات کی جائے کہ اس کے علاوہ کہ وہ کون خرچ کرے گا، تو پھر خرچ لازم آئے گا باپ کے اوپر۔ اب باپ کے اوپر جب خرچ لازم آئے گا تو یہاں پر یہ سوال پیدا ہوتا ہے، اور کئی دفعہ جب طلاق کے مسائل دارالافتاء کے اندر آتے ہیں تو یہ بات ہوتا ہے کہ لڑکی والوں کا یہ تقاضا ہوتا ہے کہ جناب اتنا خرچ دیا جائے، لڑکے والوں کا یہ تقاضا ہوتا ہے یا باپ کا یہ تقاضا ہوتا ہے کہ نہیں جناب اتنی تو میری آمدن نہیں ہے۔ تو اس بارے میں جب ہم قرآن مجید کی طرف جو ہے وہ نظر کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، لِيُنفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ، کہ ہر شخص جو ہے وہ اپنی استطاعت کے مطابق جو ہے وہ خرچ کرے گا۔ خلاصہ یہ ہے، تو بہرحال کسی پر جو ہے وہ اس کی آمدن سے زیادہ یا اس کی طاقت سے زیادہ جو ہے وہ بوجھ نہیں ڈالا جائے گا۔ اور جہاں تک خرچ کی بات کی، شریعت مطہرہ نے اس کی کوئی پیسے بیان نہیں فرمائے کہ بھئی اتنے پیسے جو ہے وہ دیے جائیں گے یا اتنا مال دیا جائے گا، بلکہ فرمایا اس معاملے میں دونوں کو اختیار دیا ہے کہ باہمی رضامندی سے کوئی خرچ طے کر لے،
ٹھیک ہے،
جو بچے کے اخراجات کے اعتبار سے، اور وہ ضروری نہیں کہ آپ 7 سال کا ون ٹائم ہی طے کریں، ہر سال کی ضروریات کے اعتبار سے وہ اپ اینڈ ڈاؤن جو ہے وہ ہو سکتا ہے،
مختلف ہوتا ہے،
بچہ شروع میں ہے اسکول نہیں جاتا، بڑا ہوگا تو اس کی خوراک دیگر چیزوں میں فرق آئے گا، بچپن میں اس کے اپنے اخراجات ہیں، بڑے ہو کے الگ جو ہے وہ اخراجات ہوں گے، تو اس اعتبار سے باہمی رضامندی سے طے کیا جائے۔ اور اس میں یہ بھی ضروری نہیں کہ باپ جو ہے وہ پیسے ہی کیش دے، باپ یہ بھی کر سکتا ہے کہ جو اس کے جتنے بھی ضروری سامان ہے یا جو بھی چیزیں ریکوائرڈ ہیں وہ خرید کے لا کر بھی جو ہے وہ دے سکتا ہے، یوں بھی خرچ جو ہے وہ پورا کیا جا سکتا ہے۔ اور پھر اس کے علاوہ جو ضروری اخراجات کے علاوہ ہیں، یعنی کھانا پینا وغیرہ، یہ ضروری اخراجات ہیں، اس کے علاوہ کی جو چیزیں ہیں تعلیم کے اعتبار سے ہم بات کریں، تو اس صورت میں انڈرسٹوڈ سی بات ہے وہ باپ کی رضامندی سے ہی ڈالا جائے گا کہ کس اسکول میں ڈالنا ہے، کن اخراجات پر جو ہے وہ ڈالنا ہے۔ بسا اوقات جناب ماں کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ جناب یہ فلاں اتنے ہزار والے اسکول میں جو ہے وہ ہم پڑھوائیں گے اسے، باپ جو ہے وہ کہتا ہے کہ بھائی میں تو نہیں اس کے اندر پڑھوا رہا۔ تو جس طریقے سے جب دونوں شادی شدہ نکاح کے اندر تھے اس وقت اپنے بچے کے حوالے سے اپنی آمدن کو سامنے رکھتے ہوئے فیصلہ کرتے تھے ماں باپ دونوں، تو آج جدا ہونے کے بعد بھی صرف باپ کو نیچا دکھانے کے لیے یا اسے تکلیف میں مبتلا کرنے کے لیے اس طرح کے فیصلے کرنا ماں کا، یہ اس کی شرن اجازت نہیں ہے۔ اس سارے معاملات کے اندر بہرحال وہ ماں سے، ماں جو ہے وہ باپ سے بچے کا سارے معاملات میں مشورہ کسی محرم کے ذریعے سے جو ہے وہ کرے گی، کیونکہ اب یہ دونوں تو آپس میں نامحرم ہی ہیں۔ تیسری بات آ جاتی ہے کہ جناب بچہ رہے گا کس کے پاس؟ پرورش تو آپ نے بتا دی، تو کہ کیا دوسرا اس سے مل بھی نہیں سکتا، دیکھ بھی نہیں سکتا؟ کئی لوگوں کا یہ تقاضا ہوتا ہے کہ بھائی بچہ ملنے دو گے تو ہم پیسے دیں گے خرچے کے، ورنہ ہم خرچے کے پیسے جو ہے وہ نہیں دیں گے۔
جی جی،
تو یہ بھی صورتیں ہوتی ہیں۔ تو اس میں شریعت متحرکہ اصول یہ ہے کہ پیسے وہ شخص دے یا نہ دے، اگر وہ نہیں دیتا پیسے جو اس کے اوپر دینا لازم ہے تو وہ گناہگار ہوگا، لیکن باپ کو بچوں سے ملنے سے روکا نہیں جا سکتا۔ اگر باپ جو ہے کو روکا جائے گا تو یہ روکنے والے گناہگار ہوں گے۔ یوں ہی یہ صرف ابھی کا معاملہ تھوڑی، آج جو ہے وہ پرورش کا حق ماں کے پاس ہے تو باپ جو ہے وہ ملنے کے لیے تڑپ رہا ہے، مگر یہ سوچئے کہ کل کو جب بچے باپ کے پاس چلے آئیں گے 7 سال کے بعد یا 9 سال کے بعد، تو انڈرسٹوڈ سی بات ہے ماں نے بھی بچوں سے ملنا ہے، تو آج جو یہ کرے گی کل کو ہو سکتا ہے سامنے سے اس کے سامنے بھی وہی ریئیکشن جو ہے وہ آئے۔ تو لہٰذا دونوں ہی صورتوں میں حکم یہ ہے کہ رشتہ آپ دونوں کا ختم ہوا ہے، بچوں سے رشتہ آپ کا ختم نہیں ہوا، لہٰذا بچوں کو ان کے والد سے جبکہ وہ ماں کی پرورش میں ہیں یا جب وہ باپ کی پرورش میں ہیں تو اس کی والدہ سے ملنے سے منع نہیں کیا جا سکتا۔ ہاں لے جانے دیا جائے کہ بھائی 4-5 دن کے لیے ہمارے یہاں رہنے دیں، یہ ضروری نہیں ہے۔ اس میں آپس میں باہمی رضامندی سے کوئی ایسی صورت اختیار کی جائے کہ دونوں کے لیے جو ہے وہ بعد میں پریشانی کا سامنا نہ ہو، کیونکہ آج جو آپ سامنے والے کے لیے کریں گی یا کرے گا وہی جو ہے صورتحال کل کو دوسرے کے لیے بھی جو ہے پیش آ سکتی ہے۔
بالکل،
تو لہٰذا بچوں کے اعتبار سے غور کریں، یہ وقت ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کا یا اپنے پچھلے بدلے لینے کا نہیں ہے، بلکہ اولاد کے حق میں بہترین فیصلہ کرنے کا ہے کہ اگر ماں کو یہ لگتا ہے کہ 7 سال کے بعد اس نے جانا ہی باپ کے پاس ہے، تو انڈرسٹوڈ سی بات ہے ابھی سے کنیکشن ہوگا تو بچے کے اندر گروتھ آئے گی، بچے کے میں اندر اپنے باپ سے جو ہے وہ اٹیچمنٹ آئے گی اور سارے معاملات جو ہے وہ آئیں گے۔ تو لہٰذا آج سے ہی اپنے بچے کی بھلائی کے لیے بہترین جو ہے وہ فیصلے کیجئے اور شریعت متحرہ کے احکامات پر عمل کرتے ہوئے اس چیز پر جو ہے وہ چلنے کی کوشش کرے۔ یہاں ایک سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ اگر بعض اوقات طلاق کے بعد کچھ عرصے ناچاکی کی جو ناراضگی کی فضا ہوتی ہے اس میں رابطہ نہیں ہو پاتا، بچے لے کے ماں جو ہے وہ چلی گئی، اب 5-6-8 ماہ جو ہے وہ گزر گئے، اب اس کے بعد بیٹھے کہ بھائی بچوں کے معاملے کے حوالے سے فیصلہ کیا جائے چاہے عدالت سے یا دیگر، تو ایسی صورت کے اندر یہ بھی تقاضا ہوتا ہے کہ بھائی پچھلے مہینوں کا خرچہ بھی جو ہے وہ دیا جائے۔
جی جی، تو یہ اب اس میں بھی مختلف اور بھی بسا اوقات میاں بیوی آپس میں بھی نا اتفاقی ہو گئی اور کچھ عرصے تک وہ جدا رہے، اب جدا رہنے کے بعد دوبارہ کبھی تو صلح کی طرف جب بات ہو رہی ہو، طلاق وغیرہ نہیں ہوئی تو پھر تو ایک نارمل ہی ہوتا ہے، اس میں تو کوئی ایسے تقاضے نہیں ہوتے، لیکن جب بالخصوص کچھ جدائیاں رہ کر عرصے دراز کچھ 2-4 سال ایسے رہے اور پھر طلاق کا بھی معاملہ آ رہا ہے، تو اب ایک دوسرے کے اوپر یہ مالی طور پہ کچھ ڈالنا چاہ رہے ہوتے ہیں کہ بس پچھلا 2-4 سال کا خرچہ بھی کچھ ان پہ لازم کریں اور کچھ اور ایکسٹرا پیسے بھی ہوں، کیونکہ لڑائی کی صورت میں بالخصوص میاں بیوی کی یہ جدائی اور تفریق والے معاملات کے بعد اب وہ بدلے کی شاید ایک ہی صورت سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ کسی کے اوپر کوئی پیسوں کا وہ ایک طرح کا بوجھ ارجانہ وغیرہ ڈالیں گے تو ہی اس کو تکلیف پہنچے گی۔ تو یہ بچوں کے حوالے سے بھی عام طور پہ یہ ہوتا ہے.
تو بچوں میں یہ ہے کہ جو خرچ کسی نے کر دیا, نانا نے خرچ کر دیا, ماموں نے خرچ کر دیا پچھلے مہینوں میں, تو وہ جو ان کی حاجت کے مطابق خرچ تھا وہ ہو چکا, لہٰذا اب اس کا تقاضا نہیں کیا جا سکتا.
ٹھیک ہے,
ہاں باپ نے اتنے عرصے خبرگیری نہیں کی اولاد کی, اس میں باپ گناہگار ہے, کل قیامت میں اس سے بالکل جو ہے وہ پکڑ ہوگی, لیکن فی الحال جو ہے وہ اس سے تقاضا نہیں ہو سکتا. تو ان تمام امور کا خیال رکھنا ضروری ہے. بہت سارے مسائل وہ ہوتے ہیں کہ گھر کے اندر اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں, تو کہیں جماعت میں, کہیں برادری میں, کہیں خاندان میں کسی کو پنچ بنا کے پنچایت میں فیصلہ لوگ کر رہے ہوتے ہیں, لیکن شریعت مطہرہ کے احکامات کو فالو نہیں کر رہے ہوتے. لہذا گزارش یہ ہے کہ اگر کہیں بھی ایسی صورتحال ہو تو سب سے پہلے آپ کسی بھی سنی دارالافتاء میں رابطہ کر کے وہاں سے احکام شرع معلوم کر لیجئے کہ اب اگلی زندگی بچوں کے حوالے سے کن کن خطوط پر ہم نے گزارنی ہے, اور پھر اس کی روشنی میں کوئی کمٹمنٹ کریں یا کوئی چیز جو ہے وہ آپس میں تحریر کریں اور اس پر پھر عمل کریں.
ماشاءاللہ, شریعت مطہرہ کتنے ایک خوبصورت تعلیمات کے ساتھ, یعنی اگر تو ایک تو نکاح کا معاملہ ہے, اس میں دو خاندانوں کو آپس میں بسایا جا رہا ہے, اور اگر کسی وجہ سے نا اتفاقی ہو جاتی ہے, کسی وجہ سے ناراضگی کا معاملہ ہو جاتا ہے اور وہ یہ عقد نکاح کوئی ختم بالفرض ہو جاتا ہے, تو شریعت نے بچوں کے تحفظ کا پھر بھی احکامات بیان فرمائے. ابتدائی عمریں ہوتی ہیں, ماں کے اندر ایک شفقت زیادہ ہوتی ہے, ماں وہ تربیت کر سکتی ہے ابتدائی عمر میں کہ جو عام طور پہ والد یا ایک مرد اس طرح بچوں کو نہیں سنبھال سکتا, تو شریعت نے یہ ابتدائی عمریں اس یعنی بالخصوص جب جدائی کا معاملہ ہو, ویسے بھی ماں سنبھالتی ہے تو وہ ماں کے ذمے لگایا کہ ماں اس کی پرورش کرے, ماں اس کے ساتھ یہ والے معاملات کرے, لیکن خرچ وہ شوہر پر رکھا ہے. کبھی صاحب کیا کہتے ہیں, کتنے ایک خوبصورت یہ تعلیمات ہیں, اور اس کے مطابق یعنی ہر ایک کے تحفظ کا خیال رکھا گیا ہے. ٹھیک ہے, نکاح کا معاملہ ہے, نکاح چلانا چاہیے, بسانا چاہیے, گھر بسانے چاہیے, لیکن اگر کبھی اس طرح کی کوئی زندگی کا موڑ آ ہی جاتا ہے کہ جس پہ یہ قدم اٹھانا پڑ جاتا ہے, تو اس کے بعد کے بھی احکامات ایسے بیان فرمائیں کہ تاکہ کسی کے اندر بھی کوئی حق تلفی یا کسی کے اندر کوئی بنیادی ایسی خامیاں رہ جائیں, جیسے بچے ہی ہیں جی. آپ کو یہ نہیں کہا کہ آپ ایسے ہی ان کو ڈال دیں, پھینک دیں کہیں بھی, مرد وہ نہ ذمہ داری قبول کرے, عورت وہ نہ کرے, نہیں, شریعت نے ان کی بھی ذمہ داریوں کو, اور پھر کیسی جو آپ نے ترتیب بتائی ہے کہ ان کے بعد ان کا, ان کے بعد ان کا, ان کے بعد ان کا. اب اگر عورت بھی یہی سوچے کہ جب جانا ہی انہوں نے پیچھے مرد کے پاس ہیں, تو وہ اپنی اگر ذمہ داری صحیح درست طور پر پوری نہ کر رہی ہو, یا وہاں بچوں کی تربیت کے حوالے سے یہ فرق آتے ہو, تو کیا ایسی صورت میں باپ کو کوئی ایکشن لینے کی وہ اجازت ہے؟
دیکھیں, واقعی ایسی ہی بات ہے جیسے آپ نے ذکر کی کہ شریعت مطہرہ نے حقوق جتنے دیے, اسلام نے جتنے انسان کو حقوق دیے ہیں, اور ہر ایک کے اعتبار سے, اس کے لیول کے اعتبار سے, وہ کسی مذہب نے جو ہے وہ نہیں دیے.
جی جی,
تو اسلام کی یہ خوبی ہے کہ اسلام نے جوڑتے وقت بھی حقوق بیان,
بالکل,
اگر لوگ اپنی غلطیوں کی وجہ سے توڑ رہے ہیں تو اس کے بھی حقوق بیان کیے. وہ یہ چاہتا ہے, اسلام یہ چاہتا ہے کہ اگر آپ رشتہ توڑ بھی رہے تو اس کے بعد دل میں بغض و کینہ نہ رکھیں, امراض قلب پال کے نہ بیٹھیں آپ. اگر وہ ایک رشتہ تھا کسی وجہ سے ٹوٹ گیا تو وہ ختم, لیکن اس سے متعلق جو دیگر معاملات ہیں, دیگر احکامات ہیں, دیگر لوگوں کے حقوق ہیں, ان کو جو ہے وہ لازمی طور پہ جو ہے وہ پورا کیا جائے, ان میں کسی قسم کی کوتاہی نہ ہو, اولاد کی وجہ سے والدین کو تکلیف نہ ہو, اور والدین کی وجہ سے اولاد جو ہے وہ تکلیف میں مبتلا جو ہے وہ نہ ہو. تو واقعی ایسا ہی ہے, اولاد آپ کی ہے,
بالکل
اولاد آپ کی ہے, آپ اس کا خیال کریں. جیسے کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے, کل کی بات میں آپ کو بتاؤں کہ ایک صاحب آئے, انہوں نے یہ مسئلہ پوچھا کہ بچیوں وراثت کی تقسیم کے حوالے سے تھا, تو انہوں نے کہا بیٹے کو دینا چاہتا ہوں. تو میں نے کہا بیٹی بھی تو آپ کی اولاد ہے. انہوں نے کہا بیٹی تو جو ہے وہ اپنے گھر کی ہے, اور ماشاءاللہ جو ہے وہ بڑے ان کے سسرال
اچھے کھاتے پیتے ہیں, یہ بول دیتے ہیں
ان کا اپنا گھر ہے. میں نے کہا وہ تو ان کا آپ کا داماد ہے نا.
ہاں بالکل,
آپ کی بیٹی کیا ہے, یعنی قطع نظر داماد کے,
جی
اللہ نہ کرے طلاق ہو جائے, آپ کے داماد کا انتقال ہو جائے, اب بحیثیت بیٹی آپ اپنی اس بیٹی کو دیکھیں نا کہ اس کے پاس کیا ہے, وہ تو آپ کے بیٹے سے زیادہ لاچار ہے.
بالکل.
تو میں نے کہا کہ آپ ہم فیصلہ کرتے ہوئے دوسری چیزوں کو پیش نظر رکھ رہے ہیں کہ بھائی وہ دکھ رہی ہے اس اعتبار سے جو ہے وہ بہتر ہے، ویل سیٹلڈ ہے۔ بھائی اولاد ہونے کے اعتبار سے تو جس طرح آپ کا بیٹا ہے اسی طرح بیٹی، بیٹا تو پھر بھی باہر جا کے اپنی محنت مزدوری کر کے کما سکتا ہے، وہ بیچاری بیٹیاں کیا کریں گی۔ تو یہی چیز ہے کہ آپ جس وقت اپنا کوئی بھی فیصلہ کر رہے ہیں، آپ یہ نہ سوچیں کہ یہ اس کی اولاد ہے، ماں یہ نہ سوچے 7 سال کے اندر یا 9 سال میں کہ میں اس کی پرورش میں میں کیوں جو ہے وہ جان جو ہے وہ اپنی خرچ کروں، یہ تو اس کی اولاد ہے۔ اس کی جس طرح اولاد ہے اسی طرح آپ کی بھی تو اولاد ہے۔
بالکل۔
تو لہٰذا پرورش کے اعتبار سے احکام تو آپ پر بھی لازم ہے۔ اور اچھا، اگر آج آپ کسی وجہ سے اس میں کوتاہی کرتی ہیں، کوئی پکڑتا نہیں بھی ہے، تو کل قیامت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں کیا جواب دے ہوں گی؟
بالکل۔
یوں ہی باپ کو سوچنا چاہیے کہ بھائی اگر مثال کے طور پہ سامنے والے خرچ نہیں مانگ رہے تو کیا اس کے اوپر لازم نہیں ہے کہ یہ خرچ ادا کرے؟ جب اس کے اوپر لازم ہے تو فقط ان کا نہ مانگنا کہ جناب وہ مجھ سے نہیں ملا رہے، وہ مجھ سے رابطہ نہیں کر رہے، بھائی اولاد آپ کی ہے۔ لہٰذا آپ اگر کوئی چیز کھلا رہے ہیں، کوئی چیز انویسٹ کر رہے ہیں، کچھ خرچ کر رہے ہیں، اپنی اولاد پر کر رہے ہیں، آپ یہ نہ دیکھیں وہ اولاد جو ہے وہ کس کے پاس ہے۔
ٹھیک ہے،
ٹھیک ہے۔ اگر جن لوگوں کے جو ہے وہ بچے جو ہے وہ اب نارمل ہوتے ہیں، وہ انہیں کسی اداروں میں ڈلوا دیتے ہیں، اولاد کے اعتبار سے تو ان کے دل میں بھی وہ ہوتی ہے نا کہ نہیں یار میری اولاد ہے، میں چاہوں اس کو کچھ اچھی چیز جا کے جو ہے وہ کھلا دوں، کوئی اچھا ان کے لیے انتظام جو ہے وہ کر دوں، اور کرنے والے کرتے بھی ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ جب ایک بالکل اجنبی لوگوں کے پاس آپ اپنے بچے کو بھیج رہے ہیں،
بالکل
آپ کے دل میں ہڑک بھی ہے اور اس اپنے بچے کی تربیت کرنے کے لیے ساری چیزوں کا آپ کو فکر بھی ہے، اور مالی اعتبار سے جتنا آپ کر سکتے ہیں کرتے بھی ہیں، تو یہاں تو آپ کی اولاد اجنبی کے پاس نہیں ہے، اپنی ماں کے پاس ہے۔
بالکل۔
تو آپ وہاں پر کیوں جو ہے وہ پیسہ انویسٹ نہیں کر رہے،
بدرجہ اولا کرنا
جو ہے وہ آپ اپنی اولاد کے اوپر خرچ نہیں کر رہے؟ تو آپ، اور پھر یہ وہ پیسہ جس کے اوپر آپ کو ثواب ہی ملنا ہے، کہ اولاد کے اوپر خرچ کرنا کوئی ایسا تھوڑی ہے کہ جناب اس کا کوئی ثواب نہیں ہے، اس کا بھی ثواب ہے، صدقہ ہے جو اولاد کے اوپر آپ جو ہے وہ خرچ کریں گے اچھی نیت کے ساتھ۔ تو بالکل اس معاملے میں آپس کی ناچاکی کو نہ دیکھا جائے، دونوں ہی طرف کے لوگ اس معاملے کے اندر اولاد کے حق میں جو ہے وہ مخلص ہو کر سوچیں گے، تو انشاءاللہ امید ہے کہ بہتر فیصلے سامنے آئیں۔
ماشاءاللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، کچھ سوالات ابتدائی طور پر ہم نے شامل کیے، نا اتفاقی اور طلاق کی صورت میں بچوں کی پرورش کن کے ذمے لازم ہوتی ہے، مزید کچھ سوالات آگے بھی بڑھائیں گے، اور پہلے دیکھتے ہیں ناظرین کیا پوچھنا چاہتے ہیں۔ جی،
میرا مفتی صاحب کی بارگاہ میں سوال یہ ہے کہ اگر نہانے کے دوران جسم سے ٹچ ہو کر پانی کے چند قطرے ٹپ یا بالٹی میں گر جائیں تو اس پانی کا کیا حکم ہے؟ کیا وہ پانی مستعمل ہوگا؟ اس کے بارے میں شرعی رہنمائی فرما دیجیے، جزاک اللہ خیرا۔
ماشاءاللہ۔ اور یہ سوال تو انہوں نے نہانے کے حوالے سے، طہارت کے حوالے سے پوچھا، اور یہ لوگوں کو کچھ اس طرح کے وہم پڑ بھی جاتے ہیں، بعض اوقات پریشان بھی ہو جاتے ہیں کہ نہاتے ہوئے ہمارے، حالانکہ جسم پر بظاہر کوئی ناپاکی یا جسم پر بظاہر کوئی ایسی چیز نہیں ہے، تو لیکن پھر بھی ٹپ میں قطرے گرے تو کیا کہیں؟
جی دیکھیں، غسل فرض اگر ہے اور اس میں آپ کے بدن سے جو پانی جو ہے وہ گزر رہا ہے جبکہ بدن جو ہے وہ دھلا ہوا نہیں ہے، تو انڈرسٹوڈ سی بات ہے کہ یہ پانی مستعمل ہے، کہ یہ پانی آپ کے بدن سے جنابت کو، بے غسلی کو جو ہے وہ لے کر اتر رہا ہے۔ اب یہ قطرے جو ہے وہ اگر آپ کے پانی میں گر جاتے ہیں تو یہ چند قطرے ہوتے ہیں، جبکہ اس کے مقابلے میں جو پانی ہے وہ زیادہ
ہوتا ہے،
تو کثیر پانی میں گرنے سے اس کثیر پانی کو یہ قطرے مستعمل نہیں کریں گے۔ اس میں اور خود ایک انگلی ہی فقط جو ہے وہ پوری بالٹی میں ڈال دینے میں فرق ہے کہ وہ پورا پانی ہی مستعمل ہو جائے گا آپ کی انگلی کے لگنے سے، جبکہ یہاں پر جو وہ قطرے گر رہے ہیں یہاں وہ نجاست والے احکام نہیں ہیں۔ ہو سکتا ہے لوگوں کو اس سے وہم جو ہے وہ ہوتا ہو،
آپ کہہ رہے ہیں تو جو ٹپ میں پانی ڈال کے جو ہے نا اس میں مگ میں نکالے گا تو وہ تو پورا ہاتھ ہی جا رہا ہے اس کا، تو یہ انگلی بے دھلی یا ویسے
بے دھلی؟ مراد یہ کہ بے دھلی
ابتدان،
جی ابتدان، جبکہ جو ہے وہ غسل یا وضو کی کوئی صورت اس کے اوپر ہے۔ تو لوگوں کے ذہن میں شاید یہ ہے کہ جیسے اگر نجاست لگی ہوئی ہے، نجس پانی، اس کا ایک قطرہ بھی اگر بالٹی بھر میں یا ٹینک میں بھی چلا جائے گا تو جو ہے وہ دہدردہ نہیں ہے اگر ٹینک، تو وہ ناپاک ہو جائے گا،
جب ناپاک
جو ہے وہ پانی چلا گیا۔ تو شاید اسی سے لوگوں کے ذہن میں آتا ہے کہ مستعمل کا بھی اگر ایک آدھ قطرہ جو ہے وہ غیر مستعمل بالٹی پوری میں چلا جائے گا تو وہ اسے بھی مستعمل کر دے گا، تو ایسا نہیں، یہاں دونوں میں فرق ہے۔ نجس پانی کا تو وہی حکم ہے, لیکن مستعمل میں یہ ہے کہ اگر کثیر پانی جو ہے وہ صاف ہے تو اس صورت کے اندر یہ چند قطرے جو ہے وہ اس پانی کو مستعمل نہیں کریں گے.
ٹھیک ہے,
یہ اس اعتبار سے جو ہے وہ مسئلہ ہے. اور یہاں پہ یہ بھی ہے کہ یہ ضروری نہیں آپ نے پہلا جو پانی ڈالا اور وہ آپ کا غسل اتار کے لے گیا,
بالکل,
اب اس کے بعد آپ صابن لگاتے ہیں, آپ جو ہے وہ مزید جو ہے وہ پانی ڈالتے ہیں, تو اب وہ بعد والا پانی جو ہے وہ مستعمل بھی نہیں ہے وہ تو.
اچھا,
تو لہٰذا اس میں کوئی حرج نہیں ہے. تو اس معاملے میں کئی لوگ جو ہے وسوسوں کا جو ہے وہ شکار جو ہے وہ ہو جاتے ہیں, تو اس میں وسوسوں کا شکار ہونے کی حاجت نہیں. ہاں اگر واقعی پانی مستعمل بھی ہو گیا, مثال کے طور پر بے دھلا ہوا ہاتھ جو ہے وہ پانی کی بالٹی میں جو ہے وہ پڑ گیا, تو اس کے جو ہے وہ سمپل آسان طریقے موجود ہیں. مثال کے طور پہ اگر آدھی بالٹی تھی یا آدھی سے تھوڑی کم تھی, آپ نے اس کے اوپر جو ہے وہ آدھی یا اس سے زیادہ بالٹی جو ہے وہ ڈال دیا پانی, تو وہ سارا پانی جو ہے وہ قابل استعمال ہو گیا. یوں ہی اگر بالٹی بھری ہوئی تھی اور آپ کی انگلی چلی گئی تھی, تو اب اگر آپ نے نلکا کھول دیا اور وہ اوور فلو ہو گئی, اوپر سے بھر کے بہہ گئی, تو بھی وہ پانی جو ہے وہ قابل استعمال ہو گیا, اس میں کوئی حرج نہیں.
قابل استعمال سے مراد یعنی یہ کہ اس سے وضو اور غسل,
وضو اور غسل ہو سکتا ہے, ورنہ اس کے علاوہ قابل استعمال تو مستعمل پانی جو ہے وہ کپڑے دھونے کے اندر بھی استعمال ہو سکتا ہے, پاک ہے, سب جگہ پر آپ اسے استعمال کر سکتے ہیں, بس صرف اس سے آپ وضو غسل نہیں کر سکتے جو مستعمل پانی.
ٹھیک ہے, آج کل جیسے سردیاں ہیں اور کبھی تھوڑا پانی ہوتا ہے اور ٹپ اور بالٹی میں لوگ بھی وضو کرتے ہیں, تو اس کا آسان سا کیا طریقہ ہو کہ کیا انداز اختیار کریں کہ جس سے مستعمل ہونے سے بھی بچ جائیں؟ اور
نہیں دیکھیں, پانی جو گرے گا وہ مستعمل تو ہوگا, جو بدن پر سے جو ہے وہ وضو میں جو ہے وہ گرے گا یا غسل میں گرے گا وہ مستعمل تو ہے. ہاں اب اس کا استعمال, جائز استعمال اس کے بہت سارے ہیں.
نہیں تو اس کو یعنی اب ٹپ ہے, اس میں گرم پانی اور یہ ٹھنڈا پانی مکس کر کے رکھ دیا ہے, اب یہ وضو کرنے آیا ہے, ابھی اس کا وضو نہیں ہے, اس کے ہاتھ وغیرہ کچھ بھی نہیں دھلے ہوئے,
جی جی,
تو ابتدان کیا مگ سے پانی لے کے اپنے ہاتھوں کو دھو کے پھر ڈائریکٹ اس نے وضو کرنا ہے, تو یہ صورت
جی ہے؟ ہاں یہ جو آپ صورت بیان کر رہے ہیں بالکل یہ ہو سکتا ہے. اگر مگ موجود ہے تو آپ مگ سے پہلے جو ہے وہ اس طرح نکالیں کہ مگ کے ساتھ آپ کی انگلی اس پانی کے اندر نہ جائے, اور اس سے آپ اپنا ایک ہاتھ دھو لیں. عموماً سیدھا ہاتھ زیادہ پہلے استعمال ہوتا ہے, تو پہلے سیدھا ہاتھ جو ہے وہ آپ دھو لیں, پھر الٹا ہاتھ دھو کے اور اچھا دھو لیں کہ جتنا آپ نے جو ہے وہ ڈالنا ہے, بلکہ اس سے زیادہ ہی دھو لیں احتیاطاً تاکہ وہ زیادہ اندر نہ چلے جائے. اب اس کے بعد جب ہاتھ دھل گئے تو اب اس سے جو ہے وہ آپ
پھر بالٹی سے یوں کر
ڈائریکٹ جو ہے وہ ٹب یا بالٹی سے بھی پانی جو ہے وہ ہاتھ کے ذریعے سے لے سکتے ہیں. اگر مگ نہیں ہے تو پھر پہلے کسی نلکے وغیرہ کے ذریعے سے ایک ہاتھ جو ہے وہ آپ دھو لیں,
ٹھیک ہے,
اور پھر اس دھلے ہوئے ہاتھ کو جو ہے وہ اس میں ڈال کر استعمال جو ہے وہ کریں.
ٹھیک ہے, بہت اہم مسئلہ ہے مدنی چین کے ناظرین, اور اس کے لیے عمومی طور پر گھروں کے اندر جہاں بالخصوص پانی گرم بھی کرنا ہے, کفیل صاحب اس میں بڑے مطلب پانی گرم کرنا ہے, اور بعض اوقات ہر جگہ گیزر نہیں ہے سہولت, تو پانی گرم کر کے اس کو دوسرے پانی سے ملانا ہے, تو مجھے یہی خطرہ لگتا ہے کہ اسی کے معاملے میں مستعمل ہی اس کو کر کے بیٹھے ہوں تو پھر اس میں ظاہر مسائل ہوں گے. لیکن یہ بہت آسان اور بالکل واضح سا طریقہ, پانی آپ کے پاس ٹپ میں موجود ہے, چاہے گرم پانی ہو یا ٹھنڈا پانی ہو, کبھی بھی آپ وضو کرنا چاہ رہے ہیں اور آپ کے پہلے ہاتھ نہیں دھلے ہوئے, آپ بے وضو ہیں, تو پہلے پانی لیجئے اور اپنے ہاتھ پر آپ تھوڑا سا پانی, یعنی یہ آپ نے گویا کہ دھو لیا, ٹھیک ہے, اور مگ سے لیں اور اس کو بھی دھو لیں. اب آپ کے یہ ہاتھ دھل چکے ہیں, گویا کہ جو بے وضو ان پر طاری تھا حکم وہ اب ختم ہو چکا, تو آپ کے ہاتھ یہ جہاں جہاں سے پانی گیا تو یہ دھل چکے ہیں, اب آپ اس سے لیتے ہیں پانی, آپ نے کلی بھی کی, آپ نے چہرے پہ ڈالا, اسی سے پانی لے کر آپ نے ہاتھوں کو کر لیا, اور تو آپ کا بالکل یہ وضو ہو جائے گا. اس دوران اگر کوئی قطرے اندر جاتے بھی ہیں ٹپ میں, لیکن چونکہ ٹپ کا پانی بہت زیادہ ہوتا ہے مقدار میں, تو وہ اس کو مستعمل بھی نہیں کرے گا. لیکن اگر دھوئے بغیر ڈائریکٹ ہی جاتے ہی اندر ہاتھ ڈال دیا, تو وہ پورا پانی وضو یا غسل کے لیے وہ قابل نہیں رہے گا, پاک تو ہے لیکن مستعمل ہو جائے گا. پھر اس کا جو طریقہ کار بتایا گیا ہے کہ اگر وہ کم مقدار میں تو ڈبل اس میں, یعنی زیادہ مقدار میں عام پانی ڈال دیا جائے, ورنہ اگر اس کے اوپر نل چلا کر ٹپ کا پانی کچھ بہہ جاتا ہے, تو جس طرح عام ہم کپڑوں کو بھی ناپاک کپڑے ہوتے ہیں ان کو پاک کرنے کے لیے کچھ ایسا عمل کرتے ہیں, تو اس طرح جب پانی بہاؤ آ جائے گا تو وہ پانی بھی وضو کے لیے قابل ہو جائے گا. یہ احکامات ہیں, اللہ ہمیں درست سیکھنے کی بھی توفیق دے, اس پر عمل بھی ہم کریں. مزید کچھ سوالات کو
میرا مفتی صاحب سے یہ سوال ہے، ماں باپ سے الگ ہو 30,000 تنخواہ ہو تو شرعی لحاظ سے کتنا دینا چاہیے مہینہ؟
ماں باپ سے الگ رہ رہے ہیں کبیر صاحب اور 30,000 روپے سیلری ہے، یہ عام طور پر پیسوں کے فگر ہی پوچھے جاتے ہیں، آپ کا بھی تجربہ ہے، جدائی ہو جاتی ہے تو بھی پوچھا جاتا ہے، ابھی اتنا کس کا خرچہ کتنا لازم، کس کا خرچہ کتنا لازم۔ اب یہ کہہ رہے ہیں کہ ماں باپ سے الگ ہیں، 30,000 روپے یہ کماتے ہیں، اور کیا اب اپنی بیوی بچوں کو دیں، ماں باپ کو دیں، یہ بھی ایک سوال ہوتا ہے۔ تو یہاں پر دونوں طرح کی میں چاہوں گا آپ گفتگو فرمائیں کہ ماں باپ محتاج والی کیفیت ہے یا نہیں ہے، کیا کہتے ہیں؟
جی دیکھیں، والدین کی خدمت اولاد پر لازم ہے، چاہے والدین جو ہے وہ امیر کبیر ہی کیوں نہ ہو، لیکن اولاد اپنی طرف سے جا کر ان کی جسمانی خدمت بھی کرے، ان کے ہاتھ پاؤں بھی دبائے، ان کے گھر کے کام کاج بھی کرے، ان کا خیال بھی رکھے، ان کی دوائی کے ٹائم پر جو ہے وہ ان کو دوا بھی جو ہے وہ پہنچائے، یا اگر ان کے پاس ہے تو انہیں اپنے ہاتھ سے کھلائے، یہ ساری چیزیں بھی جسمانی اعتبار سے لازم ہیں۔ اور مالی اعتبار سے چاہیے کہ اگرچہ ماں باپ مالدار ہوں، کچھ نہ کچھ اپنی طرف سے ان کو پیش جو ہے وہ کرتا رہے،
ٹھیک
ہے؟ در حقیقت انسان کا جو بھی مال ہے وہ اس کے والدین کا ہی ہے، انہی کے صدقے سے جو ہے وہ اسے مل رہا ہے، انہی نے اس کو، یہ جو ہے وہ اس کے وجود کا سبب وہی جو ہے وہ دنیا کے اندر بنے، انہوں نے اسے پڑھایا یا لکھایا یا کوئی کام سکھایا جس کے نتیجے میں آج جو ہے وہ یہ اتنا مال جو ہے وہ کما رہا ہے۔ تو لہٰذا والدین کی بہرحال خدمت بہر صورت کرنی ہے۔ ہاں، شرعی اعتبار سے اگر ہم خرچ کے نفقے کے، نفقہ جو ہم ورڈ کہتے ہیں یہ عربی کا لفظ ہے، اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے نان نفقے کے اعتبار سے، لیکن یہاں پر جو مراد ہے کہ خرچ، کہ خرچ کیا لازم ہے، تو اب یہ خرچ کے اگر لزوم کے اعتبار سے، وجوب کے اعتبار سے ہم بات کریں، تو اگر ماں باپ جو ہے وہ حاجت مند ہیں، کما نہیں سکتے، تو اس صورت کے اندر جو ہے وہ ان کا ضروری مقدار میں خرچ جو ہے وہ اولاد کے اوپر لازم ہے۔ اچھا، وہ ایک اولاد پر نہیں، وہ ساری اولادوں کے اوپر لازم ہے، بیٹوں پر بھی لازم ہوتا ہے، بیٹیوں پر بھی لازم ہوتا ہے، سارے مل کر ادا کریں گے تو بہت اچھی بات ہے، لیکن اگر بقیہ ادا نہیں کر رہے تو کوئی اس وجہ سے نہ روکے کہ بھائی وہ بھی تو نہیں ادا کر رہے، میں تو اپنی طاقت کے مطابق دے سکتا ہوں، نہیں، لیکن اس بات کو سوچئے کہ جب آپ کو کھلانے کی باری آئی تھی تو والدین نے جو ہے وہ یہ نہیں کہا تھا کہ نہیں جناب دوسرے بچے کو بھی کھلانا ہے، اس کا کھانا کم کر دو، ایسا نہیں کیا تھا، انہوں نے آپ کو بھی پورا کھلایا تھا، اس بچے کو بھی پورا کھلایا تھا۔ لہٰذا آپ بھی آج اگر بقیہ بچے نہیں کھلا رہے، نہیں والدین کی مالی استطاعت کے مطابق خدمت کر رہے، آپ کریں، ہر ایک کے اوپر جو ہے وہ لازم ہے۔ تو بہرحال اس میں پیسوں کی بات نہیں ہے، جتنی ان کی ضرورت اور حاجت کے مطابق جو خرچ بنتا ہے وہ کریں۔ ہاں، انڈرسٹوڈ سی بات ہے، مثال کے طور پہ ان کا خرچ جو ہے وہ 10,000 جو ہے وہ بنتا ہے اور یہ شخص کماتا ہی 8,000 ہے، تو اس صورت کے اندر 2,000 کہاں سے لائے گا؟ تو جتنی اس کی طاقت ہے اس کے مطابق جو ہے وہ یہ کرے گا۔ لیکن جب کمپیریزن کی بات آپ کی آتی ہے کہ ایک طرف آپ جو ہے وہ اپنے اور اپنی بیوی کے لیے دو فرد ہیں، ہم بات ابھی بچوں سے کرتے نظر کر رہا ہوں میں،
جی،
کہ دو فرد ہیں، وہاں بیوی کے لیے اور اپنے لیے 20,000 آپ جو ہے وہ کریں، اور آپ والدین کے امی ابو کے لیے وہی دو فرد ہیں، آپ کہیں کہ ان کا خرچ تو 5,000 میں بھی جو ہے وہ چل جائے گا، تو یہ کہاں کا انصاف ہے؟ اسی دور میں، اسی زمانے میں وہ بھی رہ رہے ہیں، آپ بھی رہ رہے ہیں، تو لہٰذا اس چیز کو دیکھنا ضروری ہے۔ اس کے اندر وہ واقعہ جو ہے وہ میرے کو یاد آ رہا ہے کہ وہ جو ایک شخص کے بارے میں ہے کہ اس نے اپنے کما کر جب کچھ لایا تو اپنے بچوں کو جو ہے وہ اس نے بھوکا سلایا، اور جو ہے وہ اپنے والدین کو جو ہے وہ پہلے اس نے کھلایا، اور والدین کے کھلانے کے اس کے اندر وہ انتظار کرتا رہا یہاں تک کہ بچے سو گئے۔ تو واقعی ہمیں والدین کے لیے یہ چیز اختیار کرنے کی حاجت ہے کہ والدین کے تو انسان سب کچھ دے دے جب بھی در حقیقت کچھ بھی نہیں دیا،
بالکل صحیح،
کہ سب کچھ آج جو کچھ یہاں پر ہے جیسا بھی ہے وہ انہیں والدین کے صدقے سے تو ہے۔ تو لہٰذا کبھی بھی والدین کو گن گن کر نہ دیں، ان کو دیے ہوئے کا گن گن کر حساب نہ لیں، بلکہ حساب ہی نہ لیں، گن گن کر حساب کیا لینا، حساب ہی نہ لیں،
حساب ہی نہ لیں،
بے حساب جو ہے وہ انہیں دیں، اور جتنا بھی دیں ہمیشہ یہ سوچتے رہیں کہ کم ہی خدمت کر رہا ہوں۔ تو یہ جب سوچیں گے اپنے اخراجات کے مقابلے میں ان کے اخراجات کو فوقیت دیں گے، تو ہی آپ در حقیقت والدین کی خدمت کا جو ہے نا کچھ نہ کچھ حق ادا کر سکے۔
اب یہ بعض اوقات جب جدا رہ رہے ہوتے ہیں تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ بھئی میرے ساتھ والدین رہتے نہیں ہیں، جو دو بھائیوں کے ساتھ رہتے ہیں، اب انہوں نے ہی کرنا ہے وہ کچھ میں، ٹھیک ہے، وہ والد اپنے، وہ جو بھائی ہیں وہ اپنے اعتبار سے خدمت کر رہے ہیں، آپ اگر ان سے دور بھی ہیں
تو چلو جو آپ کے پاس ہے اس کے حوالے سے تو آپ خدمت کر سکتے ہیں. اب اس میں یہ ہوتا ہے بعض اوقات ایک بھائی زیادہ کماتا ہے دوسرے بھائی کم کرتے ہیں, تو سعادت مندی والی بات ہے اگر آپ کے ذمے یہ خدمت ہے اور آپ مالی طور پر والدین کے لیے. لیکن افسوس یہی ہوتا ہے کہ بعض اوقات کفیل صاحب ایک والد کے پاس میں گیا بالکل نا آخری وقت میں, تو میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کے بچے وغیرہ اور یہ وہ نا, تو بڑی ایک جیسے بالکل غمگین کیفیت میں انہوں نے بات کی نا کہ میرے سات بچے ہیں, سات کوئی نہیں, سات بچے ہیں میرے, سات کوئی نہیں. اور اس طرح کی کیفیات میں یعنی اب وہ کیا ہے, اب ہر ایک بچے الگ ہوئے اور انہوں نے بولا وہ کرے وہ کرے وہ کرے, بالآخر مجبوری ہے جو ایک بچہ ہوتا ہے جس کا گھر میں رہ رہے ہوتے ہیں یا والد کا ہی عام طور پہ گھر ہوتا ہے, وراثت میں سب ہوں گے
جی,
بھلے یہ نہیں دیکھیں گے کہ بعد میں ہم نے تو خدمت ہی نہیں کی ہم نے کیا کیا. ٹھیک ہے وہ وراثت کے جو احکامات ہیں وہ اپنی جگہ برقرار رہیں گے, لیکن ان چیزوں کو اگنور کافی جو ہے وہ بعض اوقات کر دیا جاتا ہے. تو دیکھنا یہی چاہیے مدنی چین کے ناظرین, کوشش یہ ہو کہ والدین مانگے نہیں. آدمی جب اپنی ضرورت کو سمجھ رہا ہے اپنے بچوں کی ضرورت سمجھ رہا ہے, سردی آتی ہے تو ہم سردی کے کچھ ملبوسات لے لیتے ہیں, کچھ اور ہم انتظام کر لیتے ہیں, کچھ ڈرائی فروٹ لے لیتے ہیں, دیگر چیزوں میں ہم آگے بڑھتے ہیں. تو ماں باپ کے لیے اگر ہم جو ہے وہ اپنے اخراجات تو پورے کریں اور ماں باپ اپنی دوائیوں کی پرچیاں ہی لے کر بیٹھے ہوں کہ کب بیٹا آئے گا کب اس نے آنا ہے آ کے مجھے دوائی لے کر دے دے, تو یہ بڑی افسوس والی بات ہے. بہت پیاری بات انہوں نے فرمائی ہے کہ والدین کو دیں بھی بے حساب دیں اور جو دیا پھر حساب بھی نہ لے اور یہ پوچھے بھی نہیں, بس ٹھیک ہے دے دیا, اللہ کا شکر ادا کریں کہ رب نے آپ کو یہ دینے کی توفیق عطا فرمائی ہے. جی مزید کچھ سوالات ہیں, میسیجز کے ذریعے بھی کچھ شامل کرتے ہیں. یہ کہہ رہے ہیں کہ حرام جانوروں کی خرید و فروخت جیسے بلی کتا اس طرح کے جانور ہمارے ہاں بیچے جاتے ہیں, تو کیا؟
جی جانوروں کی خرید و فروخت تو جائز ہے, حرام جائز, صرف جو ہے وہ ایک خنزیر نجس العین جانور ہے کہ اس کی خرید و فروخت جو ہے وہ حرام ہے. اس کے علاوہ بلی ہے یا اور دیگر جو ہے وہ حرام جانور ہیں, پرندوں کے اندر بھی جو ہے وہ ہیں, تو ان کو جو ہے وہ آپ بیچ سکتے ہیں. تو شرعی اعتبار سے بلی یا یہ جو ہم نے بات کی, ہمارے یہاں خرید و فروخت گدھے کی بھی ہوتی ہے, گدھا گاڑی کے لیے استعمال ہوتے ہیں,
استعمال ہوتا ہے وہ,
گھوڑوں کی, اچھا گھوڑا بھی کھانا جائز نہیں ہے, اس کی بھی خرید و فروخت جو ہے وہ ہوتی ہے. تو یہ جانور جو ہے وہ ان کی خرید و فروخت میں شرن کوئی حرج نہیں ہے, خرید و فروخت کے تمام اصول کو پورا کرنا ضروری.
ٹھیک ہے, باقی یہ شوقیہ طور پہ کتے وغیرہ, یہ جو
کتے وغیرہ پالنا شوقیہ یا ایسے جو ہے وہ شوقیہ پالنے والوں کو جو ہے وہ بیچنا, اس کی اجازت نہیں ہے, کیونکہ کتا جو ہے وہ شوقیہ طور پر پالنا ہی جائز نہیں ہے.
ٹھیک ہے, ہاں اس میں بعض اوقات ہوتا ہے وہ یہ حفاظت والا, یہ کیا ہے یہ حفاظت, لوگ رکھ لیں اور یہی نیت کر لیں کہ حفاظت کے لیے ہم نے رکھا ہوا ہے, تو حفاظت گھر کے باہر ہوگی یا اندر ہوگی کر کے؟
نیت تو دیکھیں دل کے ارادے کو کہتے ہیں, اب نیت ہمیں کوئی بھی بیان کرے اللہ تبارک و تعالیٰ تو دل کا حال جانتا ہے,
بالکل,
تو کیا وہاں یہ نیت یہی ہے اور کیا اس کی ضرورت بھی ہے؟ نیت آپ ایسی چیز کی کر لیں جس کی ضرورت ہی نہ ہو,
بالکل,
چائے پی رہا ہوں میں اور کہوں نیت میں کافی کی کر لیتا ہوں تو کافی کا ٹیسٹ تھوڑی آئے گا آپ کو. تو لہٰذا نیت وہی ہوگی کہ جس کی وہ مطابق بھی ہو اس کے, تو جو ضرورت اور حاجت کی بنیاد کے اوپر کتے کے اجازت دی گئی ہے بعض جگہوں پر, جیسے کھیتی کی حفاظت کے لیے رکھے جاتے ہیں یا ایون گھر کی حفاظت کے لیے جہاں ضرورت ہے کہ اس کے بغیر چارہ کار نہیں ہے, تو وہاں پر جو ہے وہ اجازت ہے. لیکن وہاں بھی انڈرسٹوڈ سی بات ہے, گھر کے اندر نہیں لا کے رکھا جائے گا, اسے گھر سے باہر جو ہے وہ رہے گا, باہر حفاظت,
پھر اس کا عام رہن سہن بھی جو لے کے اس کو شوقیہ پھر جی سب کچھ کر
سارے معاملات ہوتے, تو ان سب چیزوں کے اعتبار سے. اچھا پھر مثال کے طور پہ وہ جو حفاظت والا کتا ہے وہ شاید کم پیسوں کا ہوگا, لیکن جو یہ رکھ کر گھوم رہے ہیں وہ جو ہے وہ بہت مہنگا جو ہے وہ ہے. تو در حقیقت یہاں پر مسلمان جو ہے وہ شوقیہ طور پر جو پالتے ہیں یہ غیروں کی اغیار کی نقل کرتے ہوئے اس روش کی طرف چل پڑے ہیں, جس سے بچنا ضروری ہے کہ جس گھر کے اندر جو ہے وہ کتا ہوتا ہے اس گھر کے اندر رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوتے, اور حدیث پاک کے مطابق اس شخص نے جس نے جو ہے وہ نیکی اس طرح پالا ہوا ہے کتا بلا عذر شرعی بلا حاجت شرعی, تو اس کی نیکیاں جو ہے وہ روز بروز کم ہوتی رہتی ہیں.
اللہ اکبر, اسے بچنا چاہیے. کچھ اور میسیج کے ذریعے سوالات ہیں ان کو بھی شامل کرتے ہیں. یہ ایک خاتون اسلامی بہن پوچھ رہی ہیں کہ گھر میں جیسے عام کمرے دھوتے ہیں پوچھا لگاتے ہیں, تو واش روم وغیرہ اگر دھوئیں تو اس کے بعد لیڈیز یہ سمجھے کہ کپڑے ناپاک ہو گئے ہمارے,
نہیں فقط جو ہے وہ واش روم دھونے کی وجہ سے کپڑوں کی ناپاکی کا حکم نہیں ہوگا، ہاں اگر وہاں کوئی نجاست تھی اور وہ اڑ کر جو ہے وہ لگے گی تو ناپاک ہوگا، نجاست نہیں ہے ویسے ہی گمان کہ ہو سکتا ہے پیشاب کے چھینٹے فرش پہ پڑے ہوئے ہوں اور ہو سکتا ہے کہ اس سے اڑ کر میرے کپڑوں پر لگ گئے ہوں، یا کپڑوں پر لگنا تو یقینی ہے فرش کا پانی، لیکن یہ نہیں پتہ کہ یہاں پر جو ہے وہ پیشاب کے قطرے تھے یا نہیں، مگر گمان ہے کہ جناب بچے بھی ہیں تو فقط گمان کی بنیاد کے اوپر ہم اسے ناپاک نہیں کہیں گے۔ تو ہاں اگر کوئی احتیاطی طور پہ نماز کی جو ہے وہ تعظیم کی خاطر جو ہے وہ تبدیل کرتا ہے وہ ایک جدا بات ہے، لیکن بہرحال ان کپڑوں کو ناپاک نہیں سمجھا جائے گا۔
ٹھیک ہے، کچھ سوال شامل کرتے ہیں۔
جنید رضا عطاری، ڈیفینس کراچی۔ مفتی صاحب سے یہ عرض ہے کہ یہ رہنمائی فرمائے کہ دھوبی کے پاس جو ہم کپڑے بھیجتے ہیں وہاں سے دھل کر استری ہو کر آتے ہیں اور ہم پہن کر نماز پڑھتے ہیں، اس میں کوئی مضائقہ تو نہیں ہے؟ دوسرا، کیا کوئی ایسی صورت ہے کہ ہم پاک کپڑے بھیجتے ہیں تو وہ دھل کر پاک ہی آتے ہیں، اور ناپاک اگر کپڑے بھیجیں گے یا اس میں ناپاکی لگی ہوگی تو وہ جو کپڑے دھوبی سے دھلوا کر واپس آئیں گے وہ ناپاک ہی رہیں گے اور اس میں پہن کر نماز نہیں ہوگی؟ ایسی کوئی صورت ہے تو تفصیلاً بیان فرما دیجیے۔
جی، اسی مسئلے کو چاہوں گا کچھ۔
جی، دھوبی کا جو طریقہ کار ہے ہمارے ہاں پاکستان میں یا اور بڑے شہروں کے اندر جہاں پر بڑا لانڈری سسٹم ہوتا ہے، وہاں پر جو طریقہ کار کپڑوں کو دھونے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے اس میں کپڑوں پر اتنا پانی بہا دیا جاتا ہے کہ غالب گمان ہو جاتا ہے کہ اس میں سے جو نجاست تھی وہ زائل ہو گئی۔ تو لہٰذا اگر ناپاک کپڑا بھی دیا اور دھل کر جو ہے وہ واپس آیا اور اس پر نجاست کا اثر موجود نہیں ہے تو اسے پاک ہی شمار کیا جائے گا۔ یوں ہی پاک دیا تو بدرجہ اولا پاک سمجھا جائے گا، اس بارے میں یہ گمان نہیں کیا جائے گا کہ ہو سکتا ہے
دیگر
کہ
اور بھی کپڑے آتے
دیگر
ہیں،
لوگوں کے ناپاک کپڑے ہوں، فقط اس وہم یا گمان کی وجہ سے وہ ناپاک نہیں ہوں گے۔ البتہ بیرون ملک کے اندر ایسا میں نے دیکھا ہے کہ کئی جگہوں کے اوپر جو لانڈری سسٹم ہے وہ بڑا نہیں ہوتا بلکہ چھوٹی دکانوں کے اندر مختلف چار پانچ واشنگ مشین بھی جو ہے وہ لگا کر لوگ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں کہ آپ اپنے کپڑے دیں اور وہ وہیں اسی واشنگ مشین میں گھما کر اور وہ واش کر کے آپ کو دے دیتے ہیں۔ تو اس صورت کے اندر کئی جگہوں کے اوپر اتنا پانی گزرنا کہ وہ پاک جو ہے وہ قرار پائے کپڑا، یہ ضروری نہیں ہے۔ تو لہٰذا وہاں اگر ناپاک کپڑا دیں گے تو اس صورت کے اندر اگر وہ دھل کر آئے گا تو وہ ناپاک ہی جو ہے وہ رہے گا، کیونکہ وہ شرعی تقاضوں کے مطابق وہاں نہ اتنا پانی بہتا ہے اور نہ ہی دیگر شرعی تقاضے پورے کیے جاتے ہیں پاک کرنے والے۔ تو لہٰذا وہاں پر خیال کرنا ہوگا، باقی بڑے لانڈری سسٹم کے اندر پاک ہو جاتے ہیں۔ بہتر پھر بھی یہی ہے کہ جب آپ دے ہی رہے ہیں تو آپ اپنا کپڑا پاک کر کے ہی جو ہے دیجیے۔
ٹھیک ہے جی، مزید سوال۔
مفتی صاحب سے سوال عرض ہے کہ میرے بچوں کی امی ناراض ہو کے گھر چلی گئی ہے اور اس کے والدین اسے گھر سے آنے نہیں دے رہے، تو اس معاملے میں خرچے کا شرعی حکم کیا ہوگا؟ جزاک اللہ۔
جی، یہ سوال تو عام طور پہ پوچھا جاتا ہے، بلکہ بعض جگہ نکاح کے اندر بھی لکھا جاتا ہے۔ اچھا، خرچ تو شوہر پر ویسے ہی نکاح کے بعد
لازم
ہوگا، نفقہ اور خرچ یہ لازم آئے گا، لیکن وہ بطور خاص لکھواتے کب کا ہے؟ ناراضگی کا، یعنی نکاح والے دن ناراضگی کا خرچہ لکھوا رہے ہوتے ہیں کہ وہ کس نے
دینا
بھرنا ہے۔ بہرحال اس شرط پہ بات بھی بعد میں کریں گے، لیکن یہ جو وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ ناراض بھی ہیں وہاں بھی ہیں اور خرچ بھی مانگ رہے ہیں۔
جی، عورت کا جو نفقہ ہے وہ شوہر پر لازم ہوتا ہے جبکہ عورت شوہر کے گھر پر جو ہے وہ رہے۔ اگر عورت ناراض ہو کر جو ہے وہ شوہر کے گھر سے چلی جاتی ہے تو اس صورت کے اندر نفقہ شوہر پر لازم نہیں ہوتا۔ ہاں اگر جو ہے وہ عورت ناراض ہو کر نہیں گئی، شوہر نے خود ہی جو ہے وہ گھر سے نکال دیا، تو یہ ایک جدا صورت ہے۔ اس صورت کے اندر شوہر پر بہرحال جو ہے وہ نفقے کے احکام باقی رہیں گے، لیکن اگر جو ہے وہ عورت ناراض ہو کر جو ہے وہ چلی جاتی ہے تو اس صورت میں شوہر پر نفقہ لازم نہیں رہے گا۔
نفقہ لازم نہیں رہے گا۔ اب یہاں یہ بھی تو صورت اختیار دیکھیں نا کہ سوال سے جیسے ظاہر ہے کہ والدین نہیں آنے دے رہے، بیوی ہو سکتا ہے کسی حد تک وہ رضامند بھی ہوتی ہے، بعض وقت بچے ہوتے ہیں وہ خود پریشان ہو رہی ہوتی ہے کہ جو بھی معاملہ ہوا آپ اس کو رفع دفع کریں، صلح کی طرف بڑھیں، لیکن بعض خاندان کے بڑے یا بس وقت والدین بھی بیچ میں آ جاتے ہیں، نہیں ہم نے نہیں کرنی صلح، جو بھی ہو اب اتنے سالوں تک وہ جدائی کروائیں گے، بٹھائے رکھیں گے
جی،
اور کیسی کوفت کے اندر اس شوہر کو بھی اور بیوی کو بھی، ایون کہ اپنی اولاد کو یعنی اپنی بیٹی کو بھی تکلیف میں وہ ڈالتے ہیں، تو کیا کرنا چاہیے اسے؟
جی، ایسے ہی ہے کہ والدین جو ہے وہ، والدین ہوں یا دیگر جو گھر کے بڑے ہوں، انہیں چاہیے کہ معاملے کو سلجھائیں۔ صلح کی طرف لے کر جائیں، اگر میاں بیوی آپس میں جو ہے وہ کسی معاملے پہ جو ہے وہ اڑ جائیں تو بھی بڑوں کو چاہیے کہ وہ صلح کی طرف لے کے جائیں، نہ یہ کہ وہ اس بڑی ہوئی آگ کو جو ہے وہ مزید جو ہے وہ ہوا دے کر جو ہے وہ بڑھا دیں، تو ایسا ہرگز نہیں کرنا چاہیے۔ خود قرآن کریم میں یہ ارشاد فرمایا گیا کہ اگر ناچاکی ہو جائے تو فرمایا کہ پھر دونوں اپنے طرف سے ایک ایک حکم کو بھیجیں، اور وہ حکم اگر چاہیں گے کہ ان دونوں کے درمیان صلح ہو جائے تو ہو جائے گی انشاءاللہ،
یعنی ان کی نیت ہی ہے وہ بیٹھنے پر کہ ہم نے صلح کروانی
ہے، صلح جو ہے وہ کروانی ہے۔ تو یہی بات ہے کہ اس چیز کو دیکھنا، اور ایسے والدین اب فی زمانہ کم ہی رہ گئے کہ جو اپنی اولاد کی غلطیاں دیکھیں اور اس کے مطابق جو ہے وہ چاہے لڑکی ہو چاہے لڑکا ہو، دونوں کی ہم بات کر رہے ہیں کہ وہ اس کی غلطی دیکھ کر اسے ڈانٹیں اور اس معاملے کو صلح صفائی کی طرف لے جا کر جو ہے وہ بچوں کو یا بچی کو جو ہے وہ گھر پہ کی طرف جو ہے وہ بھیجیں، ایسا کم رہ گیا۔ آج کل والدین جو ہے وہ شے دیتے ہیں مزید بٹھا کے رکھتے ہیں، حالانکہ وہ یہ نہیں جانتے کہ آج چلیں، وہ کئی ایسا کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ہم پر بٹھانا اس کو ہم پر کوئی بھاری نہیں ہے، پیسوں کے اعتبار سے کہہ رہے ہوتے ہیں، بھائی آپ پر اس اعتبار سے لازم بھاری نہیں ہے نا، لیکن باقی اعتبار سے آپ کی بیٹی کے اوپر کتنا بھاری پڑ رہا ہے،
بالکل
اس کے حقوق ہیں اپنے شوہر سے متعلق جو کہ اس سے متعلق ہیں، پھر آج جب تک آپ حیات ہیں اس وقت تک ہے نا، آپ کی زندگی کے بعد بھائیوں نے اس کو پوچھنا بھی نہیں ہے، تو اس وقت جو ہے وہ اس بیچاری کو بھی احساس ہوگا کہ جناب جس وقت میں آئی تھی تو بڑے بھرم میں آئی تھی اور آج مجھے بھائیوں میں سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، تو اگر شوہر ہوتا تو میں شوہر کے پاس ہوتی، پھر اولاد ہے تو انڈر سوچی بات ہے اولاد کی جدائی برداشت کرنی پڑتی ہے، اور بہت سارے معاملات ہیں۔ بہرحال جو چیزیں شوہر سے متعلق ہیں وہ بھائی یا باپ نہیں کر سکتے،
بالکل
جو باپ یا بھائی سے متعلق ہیں وہ شوہر کرے، یہ ضروری نہیں۔
جب بیٹوں کی شادیاں ہو جاتی ہیں، ان کی بھی اپنی بیویاں ہیں بچے ہیں، تو پھر معاملات اور خرابی کی طرف چلے جاتے ہیں۔ بعض اوقات جو گھر کے اپنے ہی افراد، کفیل صاحب، اگر بالفعل والدین نے طلاق کروائی یا بھائیوں نے کہا خاندان والوں نے، بعد میں لڑکی کو یہی کوس رہے ہوتے ہیں،
جی
سب سے زیادہ جدائی ہونے کے بعد لڑکی جب گھر پہ آ جاتی ہے اس کو تانے پڑ رہے ہوتے ہیں ہر ہر جگہ پر اس کو، اور بڑی پریشانی بھی ہو رہی ہوتی ہے، اور آپ کا بھی تجربہ ہے دارالعلوم میں آئے دن اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں، تو آ رہے ہوتے ہیں، لوگ پوچھ رہے ہوتے ہیں، لیکن ظاہر ہے جب سب کچھ کر لیتے ہیں تو اب ہم ان کو کیا ان چیز کا حل بتائیں۔ شریعت نے ہر چیز کے حل رکھے ہیں، اور ہمیں اپنے ان معاملات کو شریعت کے مطابق وہ کوشش کرنی چاہیے، حل کرنی چاہیے، ضد میں نہیں آنا چاہیے آپس کے یہ لڑائی جھگڑے، ایک دوسرے کے ساتھ افہام و تفہیم، درگزر کرنا، معاف کرنا، مسکرا دینا، کچھ غلطیاں معاف کر دینا، اسی سے کام چلتا ہے، اور انشاءاللہ ایک دوسرے کے دلوں میں محبت بھی پیدا ہوگی۔ اللہ کریم ہم سب کے گھروں میں ایسے اتفاق اور محبت وہ پیدا فرمائے، آپس کی نفرتیں، بغض وہ ہم سب سے دور فرمائے، ہماری ظاہری اور باطنی اصلاح فرمائے، دلوں کو بھی ہمارے بہتر اور ستھرا بنا دے۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے پروگرام ملاحظہ کیا، اپنا فیڈ بیک بھی ضرور دیجیے گا۔ ہمارے پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچ چکا ہے، آپ سے اجازت چاہتے ہیں، مدنی چینل دیکھتے رہیے، مدنی چینل کا ساتھ بھی دیتے رہیں، فی امان اللہ، آمین بجاہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔
جانے مسائل تو علماء سے پوچھیں، یہ حکم مبین ہے، ہم کو رب سے ملا ہے، چلو پوچھ کیسے جیے زندگی کو، چلو پوچھ لے کو کس میں رب کی رضا ہے، رب کی رضا ہے۔